13 मार्च 2014, सूरह अल फुरकान, आयत नंबर 73। والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، اور وہ ایسے ہیں کہ جب ان کو ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ مولانا اس آیت کی وضاحت فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی اس آیت میں تمثیل کی زبان میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب حق پیش کیا جائے تو اس وقت صحیح رسپانس کیا ہوتا ہے، غلط رسپانس کیا ہوتا ہے۔ جو لوگ سچائی کے طالب نہ ہوں، جو اپنی سپیورٹی کے احساس میں جیتے ہوں، جو جن کا کنسرن دوسری چیزیں ہوں، ان کے سامنے جو سچائی پیش کی آئے گی تو وہ صحیح رسپانس نہیں دے پائیں گے۔ بظاہر تو وہ بات کو سنیں گے لیکن ان کا رسپانس ایسا ہوگا جیسے کہ انہوں نے کچھ سنے نہیں، عجیب و غریب قسم کا رسپانس دیں گے جو ایریلیونٹ ہوگا، غلط ہوگا۔ ایسے ہی جب انہیں کوئی چیز دی جائے گی پڑھنے کے لیے تو پڑھیں گے اس کو، اپنی آنکھ سے پڑھیں گے اس کو، لیکن جب اپنا تبصرہ بتائیں گے تو اس کا تعلق کچھ بھی نہیں ہوگا اس کتاب سے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو سچائی خواہ ان کو سنا کر دی جائے یا پڑھا کر دی جائے تو وہ اس کو صحیح رسپانس نہیں دے پاتے۔ اس کے برعکس جو لوگ سچائی کے طالب ہوں، جو سنسیئر ہوں، جن کے اندر ماڈیسٹی ہو، تو ان کا مائنڈ ایکٹیو رہے گا، ان کے سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت زندہ رہے گی۔ تو وہ جب سچائی کو جانیں گے، کتاب پڑھنے کی شکل میں یا آواز سننے کی شکل میں، تو وہ صحیح رسپانس دیں گے، جو بات کہی گئی ہے اس کو فوراً سمجھ جائیں گے کیا کہنے والے نے کیا کہا، جو بات انہوں نے کتاب میں پڑھی ہے فوراً سمجھ جائیں گے کہ اس میں کیا لکھا گیا ہے۔ تو یہ تمثیل کی زبان میں دونوں قسم کے لوگوں کا حال بیان کیا گیا۔ یہ ہر آدمی کا تجربہ ہے، ہر آدمی نے اس منظر کو دیکھا ہے۔ کوئی آدمی جو اندھا بہرا ہو تو عجیب غریب چیزوں کو ٹٹولتا ہے، عجیب غریب طریقے سے اس کا بیہیویئر ہوتا ہے، وہ نہ چیزوں کو صحیح طور پر سمجھ پاتا نہ صحیح طور پر اس کے مقابلے میں اپنا رویہ پیش کر پاتا۔ اس کے برعکس جو آدمی جس کے کان سے خوب اچھی طرح سنائی دے، جس کو جس کی آنکھ سے دیکھتا ہو، جو یعنی اس کے حواس انٹیکٹ ہوں، تو وہ بہت صحیح رسپانس دے گا۔ تو یہ تمثیل کی زبان میں بتایا گیا کہ مختلف قسم کے انسان کا رسپانس کس طرح ہوتا ہے، لیکن یہ سادہ بات نہیں ہے۔ کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے انسان کی وہ تو پھر بھی لگی ہوئی اس کے ساتھ. جو قرآن میں ہے کہ ان سم والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, کہ آنکھ اور کان اور دماغ سب کے سب اللہ کے نزدیک اکاؤنٹیبل ہیں, جواب دہ ہیں. تو چاہے انسان, اگر انسان صحیح رسپانس دے تو اللہ کے ہاں وہ ایکسپٹ کیا جائے گا, اللہ اس کو ریوارڈ دے گا. اس کے برعکس جو لوگ صحیح رسپانس نہ دیں تو چھوٹ رہ جائیں گے. یعنی کان اور آنکھ اور دماغ جو دیا گیا ان کو, یہ اپنے آپ میں اس بات کا پروف ہے کہ وہ اکاؤنٹیبل ہیں, وہ جواب دہ ہیں. کیونکہ دیکھیے ہر انعام کے ساتھ ریسپانسبلٹی جڑی ہوئی ہے, ہر عطیے کے ساتھ ذمہ داری جڑی ہوئی ہے. یہ ناممکن ہے کہ انعام ہو اور ریسپانسبلٹی نہ ہو, عطیہ ہو مگر جواب دہی نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. تو خالق نے جب انسان کو یہ سب دیا, دماغ دیا تاکہ سوچے, آنکھ دیا تاکہ دیکھے, کان دیا تاکہ سنے, تو اپنے آپ ہی اس میں بات شامل ہے کہ تمہیں صحیح طریقے پر سوچنا ہے, تم کو صحیح طریقے پر دیکھنا ہے, تم کو صحیح طریقے پر سننا ہے. تو جو انسان اپنے ان خداداد صلاحیتوں کو صحیح استعمال کرے اور صحیح رسپانس دے, وہ آخرت میں اور بھی زیادہ بڑا بدلہ پائے گا, اس کو جنت میں جگہ ملے گی. اور جو لوگ صحیح رسپانس نہ دیں تو جو دیا گیا تھا ان کو وہ بھی چھل جائے گا, تو آخرت میں محروم اٹھیں گے. جیسا کہ قرآن میں ہے کہ من کان فی یاد عامہ فو فی الآخرت عامہ, دنیا میں انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ جیسے کہ وہ اندھے ہو, یعنی آنکھ رکھتے ہوئے یہ ظاہر کیا کہ بظاہر اندھے جیسا معاملہ کیا انہوں نے, تو آخرت میں وہ اس کا استحقاق کھو دیں گے کہ ان کو دوبارہ آنکھ دی جائے, ان کو دوبارہ عطیات دیے جائیں, ان کو دوبارہ انعامات دیے جائیں, اس کا استحقاق کھو دیں گے. تو یہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ بات ہے, بہت زیادہ سنجیدہ بات ہے. اور اگر آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں تو آپ کو بابا اس کا تجربہ ہوتا ہوگا کس طرح لوگ اندھے بھرے جیسا رسپانس دیتے ہیں. مجھے بھی بار بار اس کا تجربہ ہوتا ہے. مثلا میں بہت سے تجربات میں سے ایک تجربہ بتاتا ہوں کہ مسلمان جو آج کل کے زمانے میں دنیا بھر میں ہیں تو وہ ظلم کی باتیں بہت کرتے ہیں, ظلم ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے, ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے, ہم کو ستایا جا رہا ہے, ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن کا سلوک کیا جاتا ہے. عام طور پر ہر طرف جہاں دیکھیے یہ باتیں ہوتی ہیں. تو جب میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہو رہا ہے اس کو آپ انسان سے اب وابستہ کیے ہیں, آپ سمجھتے کوئی انسان ایسا کر رہا ہے, یہ تو نظام فطرت کی وجہ سے ہو رہا ہے. یعنی خالق نے جو نظام دنیا میں بنایا وہ اس کی بنا پر ایسا ہوا. انسان کو خدا نے آزادی دی ہے, یہاں کمپٹیشن کا ماحول ہے, چیلنج کا ماحول ہے, تو یہ سب ہوگا. تو وہ کریشن پلان آف گاڈ کی طرف سے ہو رہا ہے, نہ کہ انسان کی طرف سے. تو آپ بجائے کہ انسان کی شکایت کریں, آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو فطرت کے نظام سے مطابق بنائیں. تو عجیب غریب طریقے میں جواب دیتے ہیں کہ کیا بات ہوئی، یہ کہاں سے آپ نے نیا فلسفہ نکال لیا، ہم تو بھگت رہے ہیں لوگوں کا ظلم، آپ ایک فلسفہ بیان کر رہے ہیں. تو یعنی یہ فلسفہ نہیں ہم نے بیان کیا، ہم نے اس قانون کا بیان کیا جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو ان کو چاہیے تھا، یعنی صحیح ریسپانس کیا تھا، صحیح ریسپانس یہ تھا کہ جو آیتیں ہم نے پیش کی قرآن کی، ان آیتوں کو دیکھتے، اس کو سمجھتے کہ اس میں کیا بات کہی گئی ہے. اور قرآن کو نہیں دیکھا، بغیر دیکھے ہوئے لگے الٹا ریسپانس دینے. تو ہر وہ شخص جو دعوت کا کام کر رہا ہے، جو سچائی کو پھیلانے کے کام میں لگا ہوا ہے، اس کو بار بار یہ تجربہ ہوتا ہے کہ عجیب و غریب باتیں کہہ کر کے وہ اس کو رد کر دیتے ہیں، اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. تو قرآن کی اس آیت میں جو بات کہی گئی وہ کسی ماضی کے کسی کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہے. 1400 سال پہلے کچھ لوگ تھے، انہوں نے ایسا کیا تھا، ان کے بارے میں بھی آیا تھا، ایسا نہیں ہے. پھر تو قرآن ایک قصہ ماضی بن جائے گا، قرآن کی آئیڈینٹی ختم ہو جائے گی. اگر آپ ان آیتوں کا مطلب یہ سمجھیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس طرح کا رسپانس دیا، تو قرآن کی ابدیت کو ختم کر دیا آپ. تو آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ ان آیات میں بظاہر ایک وقتی واقعے کا ریفرنس دیا گیا ہو، لیکن اصولی طور پر وہ ایک جنرل پرنسپل ہے، وہ قیامت تک کے لیے، قیامت تک ایسا ہوگا کہ جب لوگوں کے سامنے سچائی کا پیغام پیش کیا جائے گا تو جو لوگ اس کا صحیح رسپانس دیں گے ان کے لیے جنت ہے، اور جو لوگ اس کا غلط رسپانس دیں گے ان کے لیے اللہ کی رحمت سے محرومی ہے. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ آیت اس طرح کی دوسری آیت ہے محض گزرے ہوئے ماضی کے کا قصہ نہیں ہے، یہ داستان پاریڈا نہیں ہے، یہ ایک زندہ ہدایت ہے. ہر زمانے میں وہ اپلائی ہوتی ہے، ہر زمانے میں اس سے ہمیں گائیڈنس ملتی ہے، ہر زمانے کے انسانوں کے بارے میں ہمیں سمجھنے کا موقع ملتا ہے ان کا ان آیتوں کے ذریعے سے. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. پھر یہ بات بھی ہے کہ اس میں مدعو کا ذکر ہے. اب سوال ہے کہ دائی کو کیا کرنا چاہیے، دائی کو کیا کرنا چاہیے. اس آیت میں مدعو کا ذکر ہے کہ وہ ادھے بھرے ہو کر کے اس کو رسپانس دے رہے ہیں، لیکن کیا مطلب نہیں کہ بس مدعو کا ذکر ہے اور دائی کا ذکر نہیں. چیزیں دیکھیے انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں. آپ دیکھیے کہ رسول اللہ پر یہ قرآن اترا تھا، تو آپ نے کیا کیا ان آیتوں کو اترنے کے بعد؟ آپ صبر کے ساتھ، ایک طرفہ صبر کے ساتھ آپ نے دعوت کے کام کو جاری رکھا، ان کے لیے دعائیں کی، ان کے لیے حکمت کے راستے تلاش کیے، ان کے لیے اس طریقے سے کوشش کی کہ ایسے اسلوب میں بات کہی جائے جو ان کو ایڈریس کرے. وہ کل لوگوں فی انفسہم قولا بلیغا، اللہ نے حکم دیا رسول اللہ کو کہ کہو ان سے بات ایسی جو ان کے دل میں اترنے والی ہو. ظاہر ہے رسول اللہ نے اس پر عمل کیا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ حکم آئے اور رسول اللہ اس پر عمل نہ کریں, یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس طرح کی صورتحال میں رسول اللہ نے کیا کیا, اس کا ثبوت خود قرآن میں موجود ہے کہ آپ نے قول بلیغ کی زبان میں ان کو سمجھایا, یعنی اس طرح سمجھایا جس سے ان کا مائنڈ ایڈریس ہو. پھر ان کے لیے دعائیں بھی کی. تو اس آیت میں بظاہر ذکر ہے مدعو کا رسپانس کا, لیکن اسی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ایسے رسپانس کے بعد دائی کو کیا کرنا ہے. دائی کو یہ کرنا ہے کہ وہ مایوس نہ ہو, وہ ایک طرفہ صبر کرے, وہ ٹکراؤ کا راستہ نہ اختیار کرے, وہ ان کو حکم نہ لگائے, بلکہ خاموشی کے ساتھ, ہمدردی کے ساتھ, خرقائی کے ساتھ ان پر دعوت کا کام جاری رکھے, ان کے لیے دعائیں کرے. یہ سوچے کہ کون سا اسلوب ایسا میں اختیار کروں جو ان کو متاثر کرے گا, جو ان کے مائنڈ کو ایڈریس کرے گا, جو ان کے دل میں اتر جائے گا. یہ دائی کو کرتے رہنا ہے, کرتے رہنا ہے, کرتے رہنا ہے. اس لیے کہ دیکھیں, اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہمیشہ کے لیے ایسے ہی رہتا ہے, یا ہمیشہ اندھا بنا رہتا ہے, یہ مطلب اس کا نہیں ہے. کیونکہ ہر انسان ایک ہی خالق کا پیدا کیا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ کچھ انسان کو کہ خالق اور ہو, کچھ انسان کو خالق اور ہو. تو سارے انسان, چاہے کسی بھی ملک سے ہوں, کسی بھی قوم سے ہوں, کسی بھی فیملی سے ہوں, سب کے سب ایک ہی فطرت پر پیدا کیے جاتے ہیں. فطرت لائلتی فطرت الناس علیہ. تو آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ جو آدمی غلط رسپانس دے رہا ہے وہ کسی مصنوعی سبب کے بنا پر دے رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کو غلط فہمی ہو, ہو سکتا ہے کہ اس کے اسلوب میں بات نہیں کہی گئی اس لیے وہ اس کو سمجھ نہ پا رہا ہو, کیونکہ وہ بھی تو اسی خالق کا پیدا کیا ہوا جس کے خالق پیدا کی آپ ہے. آپ کو بھی جس آپ کو جس خالق نے پیدا کیا ہے, اسی خالق نے آپ کے مدعو کی بھی پیدا کیا ہے. تو خواہ بظاہر آپ کا مدعو نگیٹو ریسپانس دے رہا ہو, غلط روش کا مظاہرہ کر رہا ہو, پھر بھی آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے, پھر بھی اس کے بارے میں آپ کو خرخائی کا معاملہ کرنا ہے. آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس کے مائنڈ کو سمجھیں اور اس کے مطابق اس کو خطاب کریں. جیسے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے زمانے میں, ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کے پاس گیا اور دعوت پیش کی, تو اسے پوچھا کہ تمہارا خدا کون ہے, کس کو تم خدا مانتے ہو؟ تو ابراہیم نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے, جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے, اسی اختیار میں دونوں ہے. تو اس نے کہہ دیا کہ یہ تو میں بھی کرتا ہوں, میں بھی جو چاہوں زندہ رکھو, جو چاہوں مروا دوں. تو آپ نے فوراً بدل دیا اپنا اسلوب. آپ نے کہا کہ اللہ سورج کو نکالتا ہے مشرق سے, تم اس کو مغرب سے نکال دو. تو فبہت الذی کفر, مطلب اس کا مائنڈ ایڈریس ہو گیا, اس کے دل میں بات اتر گئی. یعنی چاہے وہ مانا ہو یا نہ مانا ہو, لیکن اس کی قابل فہم زبان میں حضرت ابراہیم نے اس کو بات پہنچا دی. تو اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابدی طور پر کوئی ایسا ہوتا ہے جو اندھا بھرا بنا رہے, ایسا کوئی نہیں ہوتا. اس کے اندر انقلاب آ سکتا ہے, اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے. وہ انکار کے بعد اقرار کر سکتا ہے. تو مدعو خواہ کوئی بھی روش اختیار کرے, دائی کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. دائی کو پھر بھی اپنے دعوت کے کام کو بدستور جاری رکھنا ہے. دائی کے لیے جائز نہیں کہ کسی بھی چیز کو وہ عذر بنائے, کسی بھی چیز کو ایکسکیوز بنائے, ایسا نہیں کر سکتا وہ. تو یہ آیت ایک طرف مدعو کا حال بیان کرتی ہے, دوسرا وہ آیت دائی کی ذمہ داری بیان کرتی ہے. اس آیت کا ایک رخ یہ ہے کہ وہ مدعو کے حال بیان کرتی ہے, لیکن ایک دوسرا رخ بھی ہے. دوسرے رخ کے اعتبار سے وہ دائی کی ذمہ داری بیان کر رہی ہے. بہت ضروری ہے کہ دونوں پہلوؤں کے اعتبار سے آیت کو لیا جائے. اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے تدبر کے ذریعے سے. قرآن میں کہا گیا ہے کہ لیا دبر وہ آیات ہی, یعنی قرآن اتارا گیا ہے تو لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ اس پر تدبر کرے, اس پر سوچے. تو قرآن کے جو گہرے معنی ہیں, اس کے جو اس کی جو ڈیپ میننگ ہے, وہ اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب آپ پر غور کریں. سرسری طور پر پڑھنے سے آپ نہیں سمجھ سکتے اس کی ڈیپ میننگ کو. مثلاً اس آیت کو پڑھیں گے آپ تو سمجھیں کہ اس میں تو مدعو کا حال بیان ہوا, لیکن آپ سوچیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس میں دائی کی ذمہ داری بیان کی گئی ہے. تو یہ طریقہ ہے قرآن کو صحیح طور پر مطالعہ کرنے کا. اسی لیے قرآن میں کچھ لوگوں کو قرآن سے گمراہی ملتی ہے, کچھ لوگوں کو سچائی ملتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی تدبر کے ذریعے تدبر کرتے ہوئے قرآن کو پڑھے گا, یعنی سنجیدگی کے ساتھ غور فکر کرتے ہوئے قرآن کو پڑھے گا, اس پر معنی کھلیں گے. اور جو سرسری طور پر پڑھے گا اس پر معنی نہیں کھلیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے بات جاننا کہ کس آیت کے ظاہری الفاظ میں جو بات ہے اسی کو لے لینے سے ذمہ داری ادا نہیں ہوتی. اسی کو آپ لے لیں تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. آپ کو الفاظ کے ظاہری مفہوم سے اوپر تک جانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت دائی کے لیے بہت ہی اہم ہے. دائی کے لیے یہ ایک رہنما آیت ہے. یہ آیت صرف ریمارک نہیں ہے کچھ لوگوں کے لیے جو اندھے بھرے بنے ہوئے ہوں, بلکہ دعائی کے لیے اس میں رہنمائی ہے. رہنمائی اس بات کی کہ تم کو صبر کے ساتھ دعوت کرنا ہے, تم کو اس طرح بات کہنا ہے جو مدعو کے مائنڈ کو ایڈریس کرے, تم کو اس کے لیے دعا کرتے رہنا ہے, تم کو ہمیشہ اس کا خرخواب بنے رہنا ہے, تم کو کبھی مایوس نہیں ہونا ہے, تم کو دعوت کی بار بار نئی پلاننگ کرنا ہے. یہ ساری باتیں اس میں موجود ہیں جو کہ غور کرنے سے سمجھ میں آتی ہیں. تو دعوتی زندگی کا اس میں ایک چیپٹر بیان ہو گیا ہے, دعوتی زندگی کا ایک باب اس میں پورا بیان ہوا ہے. آپ جانتے ہیں کہ عرب میں کیا ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں دعوت شروع کی تو شروع میں یہی ہوا, لوگوں نے اس طرح سنا جیسے کہ انہوں نے سنا نہیں, انہوں نے اس طرح لیا جیسے کہ آپ اندھے پر ہیں وہ لوگ, لیکن کیسی بات ختم ہو گئی, بات نہیں ختم ہوئی. ایک ایک کر کے افراد رسول اللہ کے ساتھی بنتے گئے, پھر دھیرے دھیرے رسول اللہ کا مشن بڑھا, یہاں تک کہ پورے ملک میں پھیل گیا, اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے ملک کے باہر اس کو پھیلایا. تو بات ختم کہاں ہوئی؟ یعنی اس آیت میں انہیں لوگوں کا تو ذکر ہے جو رسول اللہ کے کنٹمپری تھے, رسول اللہ کے معاصر تھے, لیکن کیا ایسی بات ختم ہو گئی؟ اسی پہ بات ختم نہیں ہوگی, بات آگے بڑھی آگے بڑھی آگے بڑھی, یہاں تک کہ رسول اللہ کے مشن ایک سیلاب بن گیا. تو اس آیت کو اگر آپ رسول اللہ کی زندگی سے جوڑ کر دیکھیں تب پوری بات سامنے آتی ہے. یعنی رسول اللہ کی زندگی سے الگ کر دیں تو پوری بات سامنے نہیں آئے گی, کیونکہ قرآن کی اس آیت کا جو یعنی جو عملی اور واقعاتی پہلو ہے وہ تو رسول اللہ کی زندگی میں ہے. تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ کی زندگی کو دیکھنا پڑتا ہے, تب سمجھ آتا ہے کہ رسول اللہ نے کیا کیا اور کس طریقے سے آپ کامیاب ہوئے. تو رسول اللہ کے ساتھ جو پیش آیا, رسول اللہ کو جو تجربات ہوئے, رسول اللہ کے ذریعے سے جس طرح سے عرب میں اول عرب میں پھر دوسروں میں آپ کا مشن پھیلا, یہ جو تاریخ ہے جو رسول اور صحابہ رسول کے ذریعے بنی ہے, اس تاریخ کو شامل کرنے کے بعد ہی آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی شاعت کا پورا مطلب کیا ہے. تو قرآن اگر خدائی آئیڈیالوجی ہے تو رسول کی زندگی اس آئیڈیالوجی کے بیس پر بننے والی تاریخ ہے. تو آپ کو آئیڈیالوجی کو بھی دیکھنا ہوگا اور آپ کو ہسٹری کو بھی دیکھنا ہوگا, ہسٹری اس کا لازمی پارٹ ہے. جب آپ ایک طرف قرآن کو پڑھیں گے اور دوسری طرف رسول اور صحابہ رسول کے زمانے میں بننے والی تاریخ جو ہے جو قرآن کی بنیاد بنی تھی اس کو دیکھیں گے, تب ساری بات کلیئر ہوگی. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس آیت کے پیغام کو سمجھیں, اس پر عمل کریں. السلام علیکم و ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.